السلام على سید المرسلین خاتم النبیین سیدنا الممجد بشیرنا المؤید المصطفی الامجد محمود الاحمد بالقاسم محمد دعوت النبویا والسولت الحیدریا والعصمت الفاطمیا والعلم الحسنیا والشجاعت الحسینیا والصبر السجادیا ولا اوصار الباقریا والمحاصر الجعفریا والعلوم الکاظمیا والمجد الرضویا والجود التقویا والنقاوة النبویا والحیبۃ الاسکریا والغیبۃ الہیۃ القائم بأمر اللہ محمد محمد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المحکم وخطابہ المتقن وقوله احسن بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر والیال نشر وشف والوتر واللیل اذا یسر هل في ذلك قسم للذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلف مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا السحر بالواد وفرعون ذي الأوتاد فأكثرهم فيه الفساد فصب عليهم ربك سوط العذاب إن ربك يقي المرصاد. صلوات عزیزان گرامی، اسلامی ثقافت اور کلچر کے حوالے سے اس کی پریزرویشن، اس کی حفاظت کے عنوان سے ہم کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. یہ تمام تقاریر حسینیت.com ویب سائٹ پر اپلوڈ ہو رہی ہیں اور آپ لوگ اس کے ریفرنس آگے دے سکتے ہیں. دیکھیے، اسلام کے کلچر اور اس کی ثقافت، اس کی ابتدا، اس کے آئیڈیلز، ان باتوں میں دو شہروں کا تذکرہ بڑا امپورٹنٹ ہے، مکے کا تذکرہ اور مدینے کا تذکرہ. تاریخ کہتی ہے کہ جس سال، جن سالوں میں، بلکہ پیغمبر علیہ السلام اپنے خاندان کے ساتھ شیب ابی طالب میں محصور تھے، محصور کر دیے گئے تھے بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب، ادھر اہل مدینہ زبردست لڑائیوں کا شکار تھے. اہل مدینہ میں دو امپورٹنٹ قبیلے ہیں، اوس اور خزرج، اور یہ 100 سال سے ایسی حالت جنگ میں تھے کہ نہ صبح کو ہتھیار کھول پاتے تھے نہ شام کو ہتھیار کھول پاتے تھے. اور ان کا بہت بڑا مارکا یوم باعث کے نام سے ہوا، جس میں قبیلہ اوس، قبیلہ خزرج پر حاوی ہوا. اس مارکے کے بعد قبیلہ خزرج کے دو ریپرزینٹیٹوز قیس بن زرا اور صفوان بن عبد القیس مکے آئے، اور یہاں انہوں نے سرداران قریش سے ملاقات کی اور مدد کی درخواست کی تاکہ وہ اپنے ایڈورسری یعنی اوس پر غلبہ حاصل کر سکے. اس سوال کے جواب میں عتبہ بن ربیعہ نے ان سے معذرت کی، اور معذرت میں اس نے یہ کہا کہ ان حالات میں جو اہل مکہ کو درپیش ہیں، ہم تمہاری مدد کا وعدہ نہیں کر سکتے. ایک تو تمہارے شہر سے بہت دور، اور دوسرے یہ کہ ایسے کیاٹک حالات پیدا ہو گئے ہیں مکے میں کہ ہمیں اپنے شہر کے امن کو سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے. اس پر قیس اور زبان نے پوچھا، اے اتبا، تم مقام حرم میں رہتے ہو جو جائے پناہ ہے، جائے امن امان ہے، تجارتیں کرتے ہو، خوشحالی میں رہتے ہو، کسی کے ساتھ جنگ اور لڑائی نہیں ہے، تو ایسا کون سا واقعہ درپیش ہو گیا جس نے تمہیں مشکل میں ڈال دیا؟ عتبہ بن ربیعہ یہ بہت بڑا نام ہے تاریخ کا ان لوگوں میں کے لیے جو پیغمبر علیہ السلام کے مقابلے پر آئے، یہ اولین لوگ ہیں، اتبا بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن اتبا، یہ سارے بنی امیہ کے سرکردہ لوگ، زندہ کا والد تھا اتبا بن ربیعہ، اس کا چچا تھا شیبہ بن ربیعہ، اس کا بھائی تھا ولید بن اتبا، یعنی آپ کے پیغمبر کے فرسٹ لائن ایڈورسریز. اس نے کہا کہ ہمارے شہر میں ایک جوان نے رسالت کا دعویٰ کر دیا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے، وہ ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے اور ہمارے طور طریقوں کو جاہلیت قرار دیتا ہے. اس انفارمیشن پر قیس بن زرع اور زبان بن عبد القیس، زبان بن عبد القیس اور قیس بن زرع نے پوچھا اقوا بن ربیعہ سے کہ اس شخص کی تمہارے سماج میں حیثیت کیا ہے. یہ بات ذہن نشین رہے کہ مذہب کے حوالے سے بھی، کسی بھی تحریک کے حوالے سے، کسی بھی بڑے کام کے حوالے سے اس کے لیڈرز کی سماجی حیثیت کو ایک بہت امپورٹنٹ اس کا ایک رول ہوتا ہے. تو کہا تمہارے سماج میں اس دعویٰ کرنے والے جوان کی حیثیت کیا ہے؟ تو جواب دیا اتبا نے، وہ ہمارے قریش کے خاندانوں میں معزز ترین خاندان کا منفرد فرد، یہ عبداللہ ابن عبد المطلب کا بیٹا ہے، بنی عبد المطلب کا چشم و چراغ ہے. یہ انفارمیشن کان میں پڑتے ہی قیس کو یہ خیال پیدا ہوا، کہیں یہ وہی نبی تو نہیں جس کے آنے کی خبر یہودی اپنی کتابوں سے پڑھ پڑھ کر ہمیں سنایا کرتے تھے.
پر محمد والے محمد بلند چار تلوار،
اہل یہود 200 سال قبل بعثت پیغمبر یثرب میں آ کر آباد ہوئے اس نبی کی تلاش میں جس کے لیے انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا، اپنی الہامی کتابوں میں جس کی انفارمیشن تھی کہ وہ اس مدینے کی طرف آئے، اور بڑی آرزو تھی ان کی کہ وہ ان میں پیدا ہو جائے، اور وہ آیت جو اتری تھی الیوم اکملت لکم دینکم، تو اس آیت کے لیے کہتے تھے کہ اگر یہ آیت ہم میں اتر جاتی تو ہر روز ہمارے لیے روزے عید ہوتا. 200 سال پہلے اہل یہود اس پیغمبر کی تلاش میں مدینے کو، جو اس وقت یثرب کہلاتا تھا، انہوں نے آباد کیا. قیس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کہیں یہ وہی پیغمبر تو نہیں جس کے لیے اہل یہود اپنی کتابوں سے پڑھ پڑھ کر ہمیں نشانیاں بتایا کرتے تھے. یہ خیال آتے ہی اس نے پوچھا، اے اتبا وہ ہے کہاں؟ اس پر اقوا بن ربیعہ نے کہا کہ اہل مکہ نے ان کا سوشل اکنامک بائیکاٹ کر رکھا ہے، ہم نے انہیں گھروں میں محصور کر دیا، لیکن چونکہ یہ ایام حرام ہے یعنی رجب کا مہینہ ہے تو اس بات کی انہیں اجازت ہے کہ وہ آ جائیں اور کعبے کا طواف کر سکیں. تو وہ اس وقت کہیں کعبے میں مشغول طواف ہی ہوں گے. یہ جواب تو اتبا نے دے دیا، لیکن فوراً اسے خیال آیا کہیں ان کی ملاقات اس پیغمبر سے نہ ہو جائے. کہا دیکھو تم اس کے قریب نہ جانا، اس کی باتیں بڑی جادوئی ہیں اور وہ کافی بہکانے میں ملکہ رکھتا ہے. تو اس پر قیس نے جواب دیا، اے اتبا ہم شہر سے چلے تھے تو طواف کعبہ کی نظر کر چکے تھے، اب طواف تو ہمیں کرنا ہی ہے، اب تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ حرم میں ہیں طواف کر رہے ہیں تو کیسے ممکن نہیں ہے کہ ہمارا مقام میں سامنا نہ ہو، ملاقات نہ ہو. تو اتبا نے کہا اچھا اپنے کانوں کو کپڑوں سے ٹھوس کر بند کر لو تاکہ اس کی آواز تمہارے کانوں میں نہ جائے. قیس اور زفران نے نہیں کیا، اپنے کانوں میں روئیاں ٹھوس لی اور حرم میں خدا کے طواف کے لیے آئے. پیغمبر اس وقت بنی عبد المطلب اور بنی ہاشم ان کے ساتھ ہجر اسماعیل سے ٹیک لگائے بیٹھے. قیس نے پہلا چکر کاٹا اور پیغمبر کے سامنے سے گزرے, پیغمبر پر ایک نگاہ ڈالی, آگے بڑھ گئے. دوسرے چکر میں قیس کو خیال آیا کہ مجھ جیسا بھی کوئی کم عقل ہوگا, اتنا بڑا معاملہ اہل مکہ کو درپیش ہے جس نے ان کی سماج کو ہلا کر رکھ دیا ہے, وہ معاملہ مجھے نظر آ رہا ہے اور میں اس سے واقعیت حاصل نہ کر سکوں. اگر اپنے شہر جاؤں اور اہل شہر مجھ سے پوچھیں کہ کیا معاملہ ہے تو اپنی قوم کو کوئی جواب نہ دے سکوں. یہ سوچ کر قیس نے اپنے کانوں میں ٹھوسے ہوئے کپڑے کو نکالا اور آ کر پیغمبر اسلام کے سامنے کھڑا ہو گیا اور ایک بہت اہم سوال کیا, آپ کس بات کی دعوت دے رہے ہیں؟ میرے دوستو سوال بہت کرسپ ہے اور بہت ٹو دا پوائنٹ ہے, کچھ نہیں پوچھا, آپ ہمیں کس بات کی دعوت دے رہے ہیں؟ پیغمبر نے ارشاد فرمایا میں تمہیں اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت پر دعوت دے رہا ہوں, توحید الہی کی دعوت دے رہا ہوں. اب یہ تاریخ کا ایک انتہائی زبردست موڑ ہے, وہ موڑ وہ کئی تاریخ کا جہاں پیغمبر کو اسلام مکے کی سرحدوں سے نکال کر مدینے کی سرحدوں میں داخل کرنے کا موقع ملا, جہاں پیغمبر کو اسلام کے لیے ایک نئی زندگی کی روشنی نظر آئی. یہ کرسپ سوال کا ایک کرسپ جواب دے کر پیغمبر نے سورہ انعام کی فقط تین آیات پڑھی. دیکھو میرے دوستو پیغمبر یہاں کیا بتانا چاہتے ہیں, بات کرنے کے لیے تو گھنٹوں بھی کم تھے, دنوں بھی مختصر تھے اور سال بھی چھوٹے پڑ جاتے, لیکن جتنا وقت مختصر تھا اور جتنی جامع بات پیغمبر نے کرنی تھی اس مختصر وقت کے اندر پیغمبر نے اسی جامعت کے ساتھ لمبے چوڑے کسی تھیسس کو بیان کرنے کی بجائے سورہ انعام کی فقط تین آیات پڑھی, جو تین آیات اسلامی دعوت ہیں, اسلامی ثقافت ہیں, اسلامی کلچر ہے. آپ نے ارشاد فرمایا قل تعالوا اتلا ما حرم ربکم علیکم الا ان تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا بلا تقر اولادکم من املاقن نحن نرزقکم والدہ بلا تقر بالفواحش ما ظهر منها وما بطن بلا تقر نفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ایک آیت ختم ہوئی. دوسری آیت شروع کی بلا تقر بالمال الیتیم الا بالتی هي احسن حتی کیوں لوا شدم وہ پل کیا اور میزان ملا کس لا پل اللہ اور نقصان اللہ بسیا. وہ کہتے لگے کل تم پا رہے ہو بلا اکتانا زبل پڑتا وہ اللہ ہے اسم ظالم بسا تم بھی لا لکم تذکرون. دوسری آیت تمام ہوئی. تیسری آیت پڑھی انا ہاضا سراتی مستقیمن فرق کرے ہوں فلا کرتے رہو سبلا فتح پر من سبھی لگی ظالم بسا تم بھی لا لگن تب تک من. سورہ انعام 152 153 اور 154 یہ تین آیات پڑھی اس سوال کے جواب میں کیا آپ ہمیں کس بات کی دعوت دے رہے ہیں. اور عزیزو ان تین آیات کے تلاوت سے قیس پیغمبر کے قدموں میں بیٹھ گیا اور قیس نے کہا کہ شاید اللہ نے آپ کو ہماری نجات ہیں جو ہم نے اپنے بھائیوں کے خلاف برداشت کی ہے. میں آپ کو دعویٰ دیتا ہوں کہ آپ شہر امن شہر یثرب کی طرف آئیے. پیغمبر نے دعوت کو قبول کیا, مصعب بن عمیر کو اس کے ساتھ روانہ کیا. کیا ہوا؟ ایک دروازہ کھلا, ایک بریک تھرو ملا اور اسلام مکے کی سرحد سے نکل کر ایکسپورٹ ہوا, مدینے کی سرحدوں کے اندر داخل ہو گیا. آخر پیغمبر نے ان تین آیات میں کہا کیا؟ یہ تھا کیا تین آیات میں؟ یہی وہ تین آیات ہیں جو اسلام کا کلچر ہیں, اسلام کی ثقافت ہیں. پیغمبر نے ان تین آیات میں نو احکامات بیان کر دیے, نو باتیں کر دی. ان نو باتوں کے نچوڑ کر کہا یہی صراط مستقیم ہے. ذرا سنیے تو پیغمبر نے ارشاد کیا فرمایا, قل تعالوا الى ما حرم ربكم عليكم. میں تمہیں حرمت اور اخلاق کی وہ باتیں بتا دوں جو تمہیں تمہارے رب کے قریب کر دیں اور تمہیں بربادیوں اور خرابیوں سے بچا لیں. تو سنو, الا نشرک به شیئا. پہلا حکم یہ ہے, پہلا پیرامیٹر یہ ہے اسلامی ثقافت اور کلچر کا کہ اللہ کا کوئی شریک نہ ہو. توحید جو ہم پہلی تقریر سے مسلسل آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں, پہلا پیرامیٹر کیا ہے؟ توحید. اللہ مشرک علیہ شیئن. دوسرا پیرامیٹر قبل والدین احسانا, اپنے والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو. دوسرے پیرامیٹر میں یہ نہیں کہا کہ اللہ کی توحید کے بعد محمد کی رسالت کو مانو. آپ کن طریقے تبلیغ کو ملاحظہ کیجیے, یہ اپنی طرف لانے کے انداز کو ملاحظہ کیجیے. پیغمبر نے کہا اللہ تشرک بھی شیئا قبل والدین احسانا, پہلی بات کہ اللہ کا کوئی شریک نہ ہو, اور دوسرا اصول یہ ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو. تیسری بات, ولا تقتلوا اولادکم من املاقن نحن نرزقکم وایاہم. خبردار, تنگستی کے خوف سے اپنی اولاد کو ہلاک نہ کرو, ہم ان کے اور تمہارے دونوں کے رزق کے ذمہ دار ہیں. تنگستی کے خوف سے کون سی اولاد ہلاک ہوتی تھی؟ بیٹیاں پیدا ہوتی تھی. بیٹی تورب کہتا تھا کہ اتنے کنسٹرین ریسورسز ہیں, کنواں یہ نہیں کھود سکتی, نخلستان یہ نہیں لگا سکتی, جانور یہ نہیں چلا سکتی, جنگیں یہ نہیں لڑ سکتی, وہ تھوڑی بہت جو خوراک ہے اس کے اندر یہ شیئر ہولڈر بن جائے اور یہ کھانے پینے لگ جائے گی. لہذا وہ غیرت کے نام پر اصل میں تھی اکانومی, بات تھی اکانومی کی, نام تھا غیرت کا, اور غیرت کا نام لے کے اسے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. تو کہا بلا تقتلوا. تیسرا اصول کیا ہے؟ بلا تقتلوا اولادکم من املاقن نحن نرزقکم وایاہم. خبردار, تنگستی کے خوف سے اپنی اولاد کو ہلاک نہ کرنا, ہم ان کے اور تمہارے دونوں کے رزق کے ذمہ دار ہیں. یہ ہے اسلام کی ثقافت اور کلچر کا تیسرا اصول. چوتھی بات تھی پیغمبر نے, بلا تقرب الفواحش وما ظهر منها وما بطن. دیکھو, فواحش اور برائیوں کے قریب نہ جانا, چاہے وہ ظاہری ہو چاہے وہ باطنی ہو, نظر آنے والی ہو اور چھپی ہوئی ہو, دونوں کے قریب نہ جانا. پانچواں اصول بتایا, بلا تقرب نفس التي حرم الله الا بالحق. خبردار, کسی جان کو نہ حق نہ تلف کرنا, سوائے اس کے بھی کوئی قصاص تمہاری اوپر اس کا. بڑا تقر نفس الذی حرم اللہ الا بالحق. اور وہاں کیا ہو رہا تھا؟ سو سال سے جنگیں لڑ رہے تھے اوس و خزرج, ایک دوسرے کے قتال میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی. تو کہا ہم جس بات کی دعوت دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی کسی کو قتل نہ کرے, انسان کی جان کا احترام ہو. آج اسلام کا نام لے کے کس طرح مسلمان مسلمانوں کی جان کے در پہ, کبھی طالبان کے نام لے کے, کبھی داعش کی تحریک چلا کے, کبھی تکفیر کا نعرہ لگا کے. آپ بھی دیکھیے کہ پیغمبر نے جب اسلام کو مکے سے مدینے کی طرف ایکسپورٹ کیا اور اس کے سرحدوں سے باہر نکالا, تو جو پہلا چارٹر آپ نے پیش کیا اسلام تھا اس نے ایک طرح میں جان کو ملوز خاطر رکھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج جو اسلام کے نام پر لوگوں کی نسل کو اور ان کی جانوں کے درپے ہیں تو کسی اور دین کے پیروکار تو ہو سکتے ہیں لیکن اسلام کے پیروکار نہیں. تلف ہونا ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. احترام جان ہمارے پاس ایک اہمیت کا حامل ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا ذالکم وصاکم بھی لعلکم تعقلون, یہ ہماری تمہارے لیے وصیتیں ہیں کہ تم عقل سے کام لو. اس آیت میں پہلا خدا, دوسرے والدین, تیسرے عورت کے حقوق, چوتھے خواہش سے بچنا اور پانچویں جان کا احترام, یہ پانچ پیرامیٹرز لگا دیے. اس کے بعد دوسری آئے گی بلا پتہ بڑے مال یتیما اللہ بلتی ہی آسن پتہ شکل, خبردار مال یتیم پر ہاتھ نہ بڑھانا کہ وہ چھوٹے ہیں اور چٹ پٹ کھا جاؤ, پتہ اور یوں لگا شکو یہاں تک کہ وہ بالے ہو جائیں اور اپنے مال کی خود حفاظت کرنے پر قادر. کیا ہوتا تھا عربوں میں, قتل ہو جاتے تھے مرد یتیم بچوں کی بڑی تعداد ہو جاتی تھی. تو ہوشیار لوگ جو ہوتے تھے قبائل کے یا اس خاندان کے, وہ یتیموں کی کمسنی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے مال پر قابض ہو جاتے تھے اور پھر اس ذریعے سے بہت سارے یتیم سلیوری کے انسٹیٹیوشن میں داخل ہوتے تھے. ان کے وارثوں اور باپوں کا مال لوگ ہوشیاری سے ہضم کر کے انہیں لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا کرتے تھے. اس طرح غربا اور غلاموں کی ایک فصل تیار ہو جاتی تھی. تو چھٹا حکم یہ بتایا بلا تقرب المال یتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ شبہ, خبردار مال یتیم پر تصرف کرنے کی کوشش نہ کرنا, انتظار کرو, اس کی حفاظت کرو یہاں تک یتیم بالغ ہو جائے اور اپنے مال کی خود حفاظت کرنے پر قادر ہو جائے. ساتواں اصول بتایا وہ فلکی اول میزان بالقسط, جب تجارت کرنا اور ترازو ہاتھ میں ہو تو اس میزان کے معیار کو روند نہ دینا اور بے ایمانی کے راستوں کو اختیار کر کے تجارت کو بڑھاوا دینے کی کوشش نہ کرنا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, یقین رکھو خدا کسی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. عربوں میں اور جب آپ حق اور انصاف کی آئے تو عدالت کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑنا, تمہارے اقربا اور تمہارے رشتے دار بھی تمہارے سامنے کیوں نہ کرے. اور نواں حکم دیا بغیر اللہ حقوق, اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرنا. وہ پانچ باتیں, چھٹی بات مال یتیم کا احترام, ساتویں بات تجارت میں ایمانداری, آٹھویں بات قسط اور عدل کا نظام, نویں بات اہل الہی کی پاسداری. اس کے اختتام پر کہا ذالکم وصاکم بھی لعلکم تذکرون, یہ ہماری وصیتیں ہیں شاید کہ تم مقام میں تذکر پر آ جاؤ. پہلی اسٹیج کیا ہے؟ تعقل، عقل سے کام لو، سوچو کیا کہہ رہے ہیں ہم. دوسری اسٹیج کیا ہے؟ تذکر. تذکر کا مطلب یہ ہے جب کوئی چیز عقل کی منزل سے گزر جائے تو اسے اپنے اندر جذب کرو، دہراؤ، غور کرو اور اسے اپنانے کی کوشش کرو. تو عقل کی اسٹیج سے گزار کر تذکر کی اسٹیج پر لے آئے. اس کے بعد آخری آیت پڑھی اور اس آیت میں فقط ایک بات کی اور ارشاد فرمایا انا ہاذا صراطی مستقیما. بس یہی تو صراط مستقیم ہے. انا ہاذا صراطی مستقیما، یہی تو صراط مستقیم ہے. فاتبعوه، بس اسی کا اتباع کرو. اللہ اکبر. کسی نے کہا کل صراط مستقیم تلوار سے دھار سے زیادہ تیز، بال کی بات سے زیادہ باریک، ایک ایسا پل ہے جس پر سے کیسے چلیں گے. تو لوگوں نے کہا کہ چلو وہ دوسرے چلیں گے، ہمیں کیا ضرورت ہے، وہ اتنا باریک اور اتنا تیز دھار. پیغمبر نے کہا انہا ہے صراط مستقیم، انفاق کرے ہوئے ہے صراط مستقیم. کیا ہے صراط مستقیم؟ توحید میں ہے صراط مستقیم. میرے نوجوان دوستوں، والدین کے احترام میں ہے صراط مستقیم، ٹھیک ہے؟ والدین کے احترام میں ہے صراط مستقیم. تیسری بات پھر کہوں، توحید کے فوراً بعد احترام والدین میں ہے صراط مستقیم. صراط مستقیم ہے عورت کے حقوق کی ادا کرنے میں، صراط مستقیم ہے گناہوں سے بچنے میں، صراط مستقیم ہے جان کے احترام میں، صراط مستقیم ہے یتیم کے احترام میں، صراط مستقیم ہے تجارت میں ایمانداری میں، صراط مستقیم ہے قسط اور عدل کے نفاذ میں، صراط مستقیم ہے عہد الہی کی پاسداری. باقی یہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی تھار سے زیادہ. ارشاد فرمایا قرآن کیا کہتا ہے؟ ظالم وساط نہیں لا لکم تتقون، یہ ہماری تمہارے لیے وصیتیں ہیں، شاید کہ تم تقوی کے اعلی مقام پر پہنچ جاؤ. یعنی تعقل، عقل سے بات شروع کی، تذکر کے مقام پر لائے، اپنے اندر اتارو اور اس اعلی مقام پر پہنچایا جسے تقوی کہتے ہیں. یہ سیڑھیاں ہیں چڑھتے ہوئے مقام تقوی تک پہنچا جا سکتا ہے. یہ وہ نو احکام تھے جسے پیغمبر نے کہا یہ صراط مستقیم ہے، قیس کی آنکھوں سے آنسو گے، کہا تم ہی ہمارے نجات دہندہ ہو، چلو ہمارے شہر کی طرف، ہم تمہاری حفاظت بھی کریں گے اور تمہاری مدارات بھی کریں گے. تو پیغمبر مدینے میں کیسے داخل ہوئے تھے؟ ایز اے پیس میکر. اوس اور خزرج کی لڑائیوں میں پیغمبر پیس میکر کے طور پر اس سماج میں انٹر ہوئے. اور پھر دیکھیے تاریخ میں ان پیرل ہے، انصار کی قربانی ان پیرل ہے ساری تاریخ انسانی میں. کون سی قربانی؟ جب پیغمبر نے موافقت قائم کی، ایک انصار کا بھائی ایک مہاجر کو بنا دیا. مہاجر کیا مال لے کر آئے تھے، دولت لے کر آئے تھے، ساز و سامان سے آئے تھے، بالکل خالی ہاتھ، بالکل کچھ بھی ان کے پاس نہیں تھا. اس کیفیت میں مہاجروں نے سرزمین یثرب میں قدم رکھا. لیکن یہ انصار کی جنراسٹی، یہ ان کی میگنینمٹی، یہ ان کے دل کی وسعت اور یہ پیغمبر پر یقین کا عالم تھا کہ پیغمبر نے کہا کہ ایک مہاجر ایک انصار کا بھائی بنے گا. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، انہوں نے اپنے گھر کھول دیے، اپنی آدھی آدھی جائیدادیں انہیں دے دی، اپنے اگر فارمز تھے تو آدھے آدھے فارمز انہیں دے دیے، اپنے ایگریکلچر تھے تو آدھے آدھے ان کو دے دیے، اپنے کاروبار تھے تو آدھے آدھے دے دیے، اپنے مکان تھے تو آدھے آدھے کر دیے. ان پیرلل ہے یہ جنراسٹی، ان پیرلل ہے تاریخ کے کسی حصے میں، کسی ہوسٹ میں، کسی نیشن ایسی مہمانی نہیں کی جو انصار مدینہ نے مہاجرین نے مکہ کی تھی. جنہیں ملاقات کر رہے تھے پیغمبر کیا ہوا تھا, ہر چیز میں شریک ہو گئے تھے. یہی پیرامیٹر ہے نا ملاقات کا. میرے پاس گھر ہے آپ شریک ہے, میرے پاس تصور ہے آپ شریک ہے, میرے پاس باغ ہے آپ شریک ہے, میرے پاس جانور ہے آپ شریک ہے, میرے پاس کھیت ہے تجارت ہے آپ شریک ہیں, میرے پاس زمین ہے آپ شریک ہیں, میرے پاس دکان ہے آپ شریک ہیں. سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا رہے تھے. نوجوان علی حیران حیران دیکھ رہے تھے, سب ایک دوسرے کے بھائی بن گئے. علی کا کسی کو بھائی نہیں بنایا, کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے یا کسی کو میرا بھائی نہیں بنایا. تو پیغمبر نے ہاتھ پکڑا, مجمع کی طرف بلند کیا اور کہا دنیا اور آخرت میں علی میرا اور میں علی کا بھائی ہوں. جو اس کا تھا وہ اس میں شریک تھا, مال تھا تو شریک تھا, گھر تھا تو شریک تھا, باغ تھا تو شریک تھا, جانور تھا تو شریک تھا, زمین تھی تو شریک تھی. پیغمبر کے پاس کیا تھا؟ رسالت تھی, کتاب تھی, وحی تھی, آسمانوں کی باتیں تھیں, زمین کے راز تھے. ارے لا الہ الا اللہ تھا, محمد رسول اللہ خود تھے, شفاعت تھی, حوض کوثر تھا, جنت تھی, سلسلین تھی. یہ علی دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے, یعنی رسالت کا شریک ہے, شفاعت کا شریک ہے, شجاعت کا شریک ہے, خون کا شریک ہے, کوثر کا شریک ہے, سلسلین کا شریک ہے. قیامت میں دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو, جس طرح یہ ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہیں. جو کچھ محمد کے پاس ہے تم اس میں شریک ہو. اب ذرا تصور کرو کیا کیا محمد کے پاس ہے. لولا قدما خلقت الافلاک, اگر تمہیں پیدا نہ کرتے محمد تو اس کائنات کو خلق نہ کرتے. تو کائنات کی تخلیق محمد کی وجہ سے ہے, شریک محمد ہے, شریک محمد ہیں علی. تو یہ ہوا مواخات, یہ تاریخ میں ان پیرلل ایونٹ ہے. اب دیکھیے دوستو, تاریخ بڑھتی چلی گئی, معاملات سدھرتے چلے گئے, پیغمبر جنگ پر جنگ لڑتے چلے گئے, انصار بلکف لشکر بناتے گئے ان کے ساتھ. اب اس کے بدلے میں مہاجرین کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ گریٹیٹیوڈ, احسان مندی, شکر گزاری, ان کے ساتھ اچھا رویہ, احسان مانتے ہوئے اور ان کے لیے دل میں قدر ہونی چاہیے تھی. مجھے تاریخ کے کسی ایک چیپٹر کو دکھا دیجئے جہاں مہاجروں نے کسی قسم کی گریٹیٹیوڈ کا مظاہرہ کیا, کسی قسم کی گریٹیٹیوڈ کا مظاہرہ کیا. جب ان کے پاس مال آ گیا انصار کو شریک نہیں کیا, جب ان کے پاس شربت آ گئی انصار منہ دیکھتے کے دیکھتے رہ گئے, بلکہ جب پیغمبر رحلت کے قریب ہوئے تو مہاجروں کو یہ فکر پڑ گئی کہ انصار تعداد میں زیادہ ہیں, شہر ان کا ہے, وہ اپنے شہر کے ماسٹرز ہیں, ایسا نہ ہو اقتدار ہمارے ہاتھ سے نکل جائے. کیوں مہاجروں نے سنا نہیں تھا؟ من کن تو مولا ہو خواہ علی مولا, کم از کم سوالات کا مشمہ تھا. مہاجروں نے بھی سنا تھا اور انصار نے بھی سنا تھا. یہ خدشہ کیوں ہوا تھا؟ مہاجروں کو اور انصار کی حالات تو پوری نظر رکھے ہوئے تھے، وہ جانتے تو تھے کہ پیغمبر چاہتے کیا ہیں، اور پیغمبر نے اعلان بھی کر دیا، لیکن یہ بھی جانتے تھے کہ جب آنکھ بند ہوگی پیغمبر کی تو علی ایک مائنورٹی کے ساتھ رہ جائیں گے، اور یہ جو مکے کے آئے ہوئے لوگ ہیں نا، یہ علی کو کبھی بھی اس مقام پر نہیں رکھیں گے۔ تو کیا ہوا میرے دوستوں؟ پیغمبر کی رحلت کی خبر ہوئی اور انصار صفیفہ بنی سعدہ میں جمع ہوئے۔ یہ واقعہ بتانا ایک بہت اہم نقطے کی طرف آپ کو لے جاتا ہے۔ قوموں کی زندگی میں بربادی یا فلاح کے موڑ کون سے ہوں گے؟ جب صفیفہ بنی سعدہ میں پہنچے تو سعد بن عبادہ جو قبیلہ خزرج کے سردار تھے، وہ بیمار تھے، تقریر کرنا چاہتے تھے، تقریر کر رہے تھے، جو وہ کہتے جاتے تھے ان کا بیٹا باواز بلند سناتا جاتا تھا۔ مہاجر، مکے کے مہاجر، ہوشیار مہاجروں نے ایک جاسوسی کا نیٹ ورک ڈالا ہوا تھا کہ جو ایکٹیویٹی ہو مدینے میں، پیغمبر بیمار ہیں، اسے فوراً ہمیں آگاہی ہو جانی چاہیے۔ ادھر انصار جمع ہوئے اور انہوں نے سعد بن عبادہ نے کہا کہ مجھے مہاجر، مکے کے مہاجروں کی نیت ٹھیک نہیں لگتی، پیغمبر ہم پر کرم نوازیاں کرتے تھے اور اس کی ہمیں توقع فقط پیغمبر کے بھائی سے ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ مہاجرین مکہ پیغمبر کے بھائی کو مسند اقتدار پر نہیں آنے دیں گے۔ قابل اس کے کہ ہم اپنے شہر سے ہاتھ دھو بیٹھے، ہمارے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، ہمارے پاس کثرت اقدام ہے، ہمیں اپنے حق کو اپنے ہاتھ میں کنسولیڈیٹ کر لینا چاہیے۔ یہ کیا کر رہے تھے؟ انصار پریمپٹ کر رہے تھے آنے والے واقعات کو۔ کیوں؟ ایک ڈاکیومنٹ لکھ لیا تھا مہاجرین نے کہ رسالت الخلافت ایک گھر میں جمع نہیں ہوگی، اور عبید عبداللہ عبید اللہ نے جمع کے پاس وہ رکھوا دیا گیا تھا، اور اسے امین امت کا خلاف بھی دے دیا تھا، وہ امانت اس کے پاس تھی، وہ ڈاکیومنٹ خلافت اور نبوت ایک گھر میں جمع نہیں ہوگی۔ نبوت تو اللہ نے دی تھی، وہ چھین نہیں سکتے تھے، جو چھینی جا سکتی تھی اسے ہم اس گھر میں بنی ہاشم میں نہیں جانے دیں گے۔ دوستو ابھی یہ باتیں آپس میں جسے کہتے ہیں ڈسکشن قوم کا، وہ ہو ہی رہا تھا کہ مہاجرین مکہ کے دو ریپرزینٹیٹوس نہیں، دو افراد، انہیں کسی نے ریپرزینٹیٹو نہیں بنایا تھا، انہیں کسی نے اس بات کی اجازت نہیں دی تھی کہ مہاجرین کے اسپوکس مین بنے یا مہاجرین کے معاملات کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ان کو کسی قسم کی، اہل مکہ جو مدینے میں آئے تھے، کوئی اتھارٹی ان کے پاس نہیں تھی، فقط اقتدار کی لالچ میں دو افراد تیز تر دوڑتے ہوئے صفیفہ بنی سعدہ میں پہنچے، اور انہوں نے وہاں ہنگامہ برپا کروا دیا کہ اگر کوئی کہے گا کہ پیغمبر کی رحلت ہو گئی تو تلوار ہم نے نکال لی، ہم اس کی گردن اڑا دیں گے۔ پیغمبر تو موسیٰ کی طرح 40 دن کے لیے، تورات میں موسیٰ کے لیے لہٰذا پیغمبر 40 دن کے لیے گئے ہوئے ہیں، پھر آ جائیں گے۔ اب تلوار لہرائی جا رہی ہے، پورا اسٹیج سیٹ تھا، وہ کسی نے آنا تھا جو مدینے سے باہر تھا، اس کے آنے تک انتظار کرنا تھا، اور اس قرآن مجمع کو ایک ایسے قیاس میں مبتلا رکھنا تھا کہ کوئی سمجھ میں بات ہی نہ آئی، شور و غلغلا مچ گیا۔ اور جب وہ آنے والا آ گیا جس کا انتظار تھا، تیز لمحے کے تک تلوار بھی نیام میں چلی گئی، پیغمبر کی رحلت بھی تسلیم ہو گئی، سارا اسٹیج سیٹ تھا۔ ایسے میں سب سے بڑی خرابی جو ہے، مہاجرین مکہ کبھی بھی انصار پر غالب نہیں آ سکتے تھے، نہ ان کے پاس اتنی قوت تھی، نہ اتنی طاقت تھی، نہ اتنا بل تھا۔ اوس اور خزرج کی آپس کی لڑائی اس وقت اندر سے کود کر نکلی، سات دن عبادت، چونکہ قبیلہ خضرج سے تھے، قبیلہ اوس کے لوگوں کو یہ خیال پیدا ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ سات لیڈر بن جائے اور قبیلہ خضرج ہمارے اوپر حاوی آ جائے، تو بجائے اس لیے خضرج حاوی آ جائیں یہ مہاجرین نے مکہ کو قبول کر لو. سمجھ آئی میرے دوستو؟ یہ مکے کے لوگوں کی چالاکی کی وجہ سے یہ خلافت اور یہ اقتدار مدینے کے لوگوں کے ہاتھ سے نہیں نکلا، ان کی آپس کی حسد اور جیلسی کی وجہ سے یہ اقتدار ان سے اتنا دور نکل گیا، پھر کبھی بھی ان کے قریب سے نہیں گزرا. یہاں تک کہ بشیر بن صاد انصاری جو قبیلہ خزرج کا آدمی تھا لیکن ساتھ سے جیلسی رکھتا تھا، ساتھ نہ لیڈر بن جائے میں نہ رہ جاؤں، اس نے جھٹ اس آدمی کے ہاتھ پر بیعت کر لی. حباب ابن منظر مدینے کا نامی گرامی انصار اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اس نے شور مچا دیا، اے اہل یثرب آج جن کے ہاتھ میں تم اپنی گردنیں دے رہے ہو خدا کی قسم تمہاری نسلیں اس غلامی سے چھٹکارا نہ حاصل کر سکیں گی. تم نے اپنی تلواریں محمد کے ساتھ جنگوں میں استعمال کی، یہ ایک خون کا قطرہ تمہاری نسلوں سے نکال دیں گے اور تمہیں ایک ایسے عذاب میں جھونک دیں گے کہ جو تم نے محمد کی حمایت کی اس کا بدلہ تمہاری نسلیں چکاتی رہیں گی. میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ ان سے کہو اگر انہوں نے ہی لیڈر بننا ہے تو ایک ہمارا ہوگا ایک ان کا ہوگا. حباب ابن منظر کی وہ پروفیسی بالکل سچ ثابت ہوئی. 61 ہجری میں کربلا ہوئی اور 63 ہجری میں واقعہ ہرا ہوا اور مکہ کے مہاجر مکہ کے بنی امیہ نے 10,000 انصار کو قتل کر دیا. 10,000 انصار قتل ہوئے مدینے میں 63 ہجری میں، جن میں سے 80 وہ لوگ تھے کہ جو پیغمبر کے صحابی تھے. حباب ابن منظر چیختا رہ گیا اور یہ اوس اور خزرج کی آپس کی لڑائی یہ لڑتے گئے اور مہاجرین مکہ ان پر حاوی ہوتے چلے گئے. اور پھر یہ دیکھیے ایسا اسٹیٹ سیٹ تھا کہ مکہ مدینے کے درمیان میں جو بدو قبائل آباد تھے ان کو پہلے سے تیار کر رکھا تھا، ادھر ہم اشارہ کریں گے ادھر تم مدینے پر یلغار کرنا. ابھی سقیفہ بنی سعدہ میں لڑائی جھگڑا ہی ہو رہا تھا کہ بدو تلواریں لیے چلے آئے، چاروں طرف سے سقیفہ بنی سعدہ کو گھیر لیا. اب انصار کے لیے جان بچانا مشکل ہو گیا اور پھر وہ تلواریں لیے بدو چند لوگوں کو سامنے لے کر مدینے کی گلیوں میں تن بنانے لگے اور بیعت کا شور کر لیا. یہ بدلا تھا انصار کے گریٹیوڈ کا، یہ بدلا تھا انصار کے احسان کا جو مہاجرین مکہ نے ان کو ادا کیا، یہ بدلا تھا. اور پھر اس طرح بیعت لی گئی تلوار کی نوک پر، تلوار کی نوک پر بیعت لی گئی. اوس اور خزرج آپس کی لڑائیوں کا شکار ہو گئے. پیغمبر پیس میکر بن کر آیا تھا، دل میں جو دشمنیاں ہوتی ہیں میرے دوستو اب یہاں پر یہ بات یاد رکھنا، بہت دفعہ قومی معاملات میں نقصان دشمنوں کی چالاکی اور مکاری سے نہیں پہنچتا، دشمنوں کی سازشوں سے نہیں پہنچتا، بہت زیادہ مواقع کے اوپر نقصان آپس کی جیلسیز رنجشیں اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی آرزو کی وجہ سے قومیں برباد ہو جایا کرتی. آج اس مملکت خدا داد میں جو ہم پر مشکلیں اور مصیبتیں آئی ہوئی ہیں اس لیے نہیں کہ ہمارا دشمن بہت ہوشیار بہت مکار بہت معاملہ فہم ہے اور بڑا مسائل رکھتا ہے، نہیں، ہماری آپس کی رنجشیں.
نعرہ تکبیر اللہ کی شاہ
یہ دوسروں کی چالاکی اور معاملہ فہمی نہیں ہے، یہ ہماری بے وقوفی اور آپس کی لڑائی ہے جس نے آج ہمیں اس نہج پر پہنچا دیا کہ چڑیا بھی کوئی مارتے ہوئے سوچتا ہوگا، لیکن اس مملکت خدا داد نے ہمارا خون چڑیوں سے بھی زیادہ ارزاں ہو گیا، چڑیوں سے بھی زیادہ ارزاں ہو گیا. ماں پہلے پڑ جائیں چہروں پر، اور اگر لوگ زخمی ہو جائیں تو شور مچ جاتا ہے، اور یہاں بسوں میں گھس کر بچیوں اور عورتوں پر گولیاں چلائی جاتی ہیں اور یہ میڈیا خاموش رہتا ہے. اس لیے ہماری آپس کی نا اتفاقی، ہمارے وسائل کی ڈیسیمینیشن، ہمارے ذہن کی کنفیوژن، ایک گروہ دوسرے کا مخالف، دوسرا تیسرے کا مخالف، تیسرا چوتھے کا مخالف، ایک ممبر دوسرے کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، دوسرا تیسرے کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. اللہ اکبر، کیا بتائیں دوستو. یہ جو آج آپ روتے ہیں نا، صحیفہ کی سازش، صحیفہ کی سازش، صحیفہ کی سازش، یہ صحیفہ کی سازش نہیں کامیاب ہو سکتی تھی اگر اتحاد ملت ہوتا. صحیفہ کی سازش، یہ مہاجرین مکہ کی چالاکی مکاری کی وجہ سے کامیاب نہیں ہوئی، یہ انصار مدینہ کی نااتفاقی کی وجہ سے کامیاب ہوئی. کیا چاہتے ہیں آپ؟ ایک بار پھر صحیفہ دہرائی جائے؟ یہ چاہتے ہیں آپ ایک بار پھر صحیفہ دہرائی جائے؟ میرے دوستو، یہ تاریخ کے ورق کو پلٹ کر دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک الوژن میں نہ رہو کہ مکے کے لوگ بڑے ہوشیار تھے، بڑے طاقتور تھے، انصار بھولے بھالے تھے، انہوں نے انصار کو فوراً گرفت میں لے لیا اور خلافت کا اعلان کر دیا. ارے وہ تعداد میں کم تھے، زمین انصار کی تھی، مجمع انصار کا تھا، تلواریں انصار کی تھی، لشکر انصار کے تھے، گھر انصار کے تھے، باغ انصار کے تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، ان کے پاس اتحاد تھا اور انصار کے پاس اتحاد نہیں تھا. بس خود بھی نقصان اٹھایا اور پیغمبر کے خاندان کو بھی نقصان کا شکار کیا اس ناانتفاقی میں. انگریز مورخ، بس چند جملوں کی اور ذہنت ہے، اس کے بعد تقریر کو ختم کریں. انگریز مورخ ایک ایکویشن کا تذکرہ کرتے ہیں اسلام کے معاملے میں. چونکہ نوجوان دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو کچھ ایسے لوگوں کی کتابیں بھی پڑھا کیجئے کہ جو نیوٹرل پریکٹس ہیں، جو مسلمان اہل تشیع یا اہل سنت یا اور کسی طبقے فکر کے بجائے وہ نیوٹرل لوگ ہیں جو دور سے بیٹھ کر سارے منظر نامے کو دیکھ رہے ہیں. انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا، انڈسپینسیبل ایکویشن، اسلام کی انڈسپینسیبل ایکویشن. اچھا، انڈسپینسیبل کیا ہوتا ہے؟ کوئی انڈسپینسیبل ہے یعنی اس کا وجود بہت لازمی اور ضروری ہے؟ نہیں. قبرستان انڈسپینسیبل لوگوں سے بھرے ہوئے ہیں، یہ کہتے ہیں نا، قبرستان انڈسپینسیبل لوگوں سے بھرے ہوئے. اسلام کی ایک انڈسپینسیبل ایکویشن ہے جس کے بغیر اسلام کبھی نہ چل سکتا، نہ اٹھ سکتا، نہ پھل پھول سکتا. اس ایکویشن میں دو افراد ہیں اور دو گروہ ہیں، ان کی بنیاد پر یہ انڈسپینسیبل ایکویشن بنی ہے اسلام کی. دو افراد، ایک ابو طالب اور ایک ان کا بیٹا علی، دو گروہ، ایک بنی ہاشم اور مدینے کے انصار، دو گروہ، دو افراد. دیکھیے، پہلی ایکویشن جو سیٹ ہوئی اس میں ابو طالب کے ساتھ بنی ہاشم، اور دوسری ایکویشن جو سیٹ ہوئی اس میں علی کے ساتھ انصار مدینہ. یہ ہے انڈسپینسیبل ایکویشن. اور آپ مجھے یہ بتائیے کہ مکے میں ابو طالب اگر نہ ہوتے تو پیغمبر کی پشت پناہ پر کون تھا؟ یہ لا الہ الا اللہ کی آواز بلند کرنا، یہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھوانا، یہ خدا کی توحید اور برطانیہ کی طرف بلانا، یہ دین الہی کا پرچار کرنا مکے کے مہاجرین ساتھ تھے، پڑھائی کے سردار ساتھ تھے. کون ساتھ تھا؟ صرف جناب ابو طالب. اور جناب ابو طالب نے کس پر بینک کیا؟ ایک گروہ پر، بنی ہاشم پہ. جب یہ سرداران قریش جناب ابو طالب کے پاس آئے اور ایک خوبصورت چھپان بنائی اور کہا ابو طالب تم کس لڑکے کو دے رہے ہو؟ دیکھیے روز لڑائی ہوتی تھی جناب ابو طالب کے ساتھ، روز کہتے تھے ہاتھ اٹھا لو اس پر سے، ہم تمہارا احترام کرتے ہیں، تمہاری عزت اور آبرو ہماری آنکھوں میں ہے، اسی لیے ہم محمد پر ہاتھ نہیں اٹھاتے، تم پیچھے ہٹ جاؤ، تم سامنے سے ہٹ جاؤ۔ ہٹ گئے جناب ابو طالب، ہو گئے پیچھے جناب ابو طالب۔ جب ایک بار آئے اور کہا کہ اے ابو طالب یہ دیکھو کتنا حسین جوان، تم اس جوان کو لے لو اور محمد ہمارے بڑے بنو۔ حیران ہو کر دیکھا، تمہارا بیٹا میں قبول کروں، اپنا بیٹا تمہیں قبول کرنے کے لیے دے دوں؟ نہیں، اس سے بھی بڑی خوبصورت بات تھی جو عربوں کے دلوں کو چیر دی۔ جناب ابو طالب نے پوچھا کبھی اونٹنی نے اپنے بچے کو کسی کو ہاتھ لگانے دیا ہے؟ عزیزو، عربوں کا معاشرہ اونٹ کی حیثیت، اونٹ کی زندگی کا لازم و ملزوم، اونٹ نہ ہو تو عرب کی زندگی نہیں ہو سکتی۔ اون کا گوشت کھانا، اون کا دودھ پینا، اون پر سواری کرنا، اون کی کھال سے خیمہ بنانا، اون کے اون سے لباس بننا، اون پر سامان لادنا، اون پر سفر کرنا، اون پر تجارت لے جانا، اونٹ کی کثرت کا تمہاری حیثیت کا تعین کرنا، اونٹ کے بغیر عرب کی زندگی نہیں تھی۔ اونٹنی کی بہت امپورٹنس تھی، اور اونٹنی کے قریب اگر اس کا بچہ قریب ہو تو کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ جو قریب جا سکے، اونٹنی قریب نہیں جانے دیتی۔ پوچھا کبھی اونٹنی نے اپنے بچے کے قریب کسی کو آنے دیا ہے؟ اللہ اکبر، عربوں کے دل کو یہ بات چیر گئی۔ ابو طالب نے وہ بات کہی جو عرب کے کلچر کا دل تھا۔ اب یہ سمجھو کہ ابو طالب اونٹنی ہے، محمد اس کا بچہ ہے۔ اب جیسے اونٹنی اپنے بچے کی حفاظت کرتی ہے، اپنی جان پہ کھیل کے، یقین رکھو کہ جان پر کھیل کے ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ جملہ کہہ کر آپ گھر کے اندر تشریف لائے، بھتیجے کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے، اور پھر اہل مکہ نے جو باتیں کہی تھیں وہ باتیں سنا دی۔ بھتیجا یہ سمجھا، پیغمبر یہ سمجھے کہ چچا گھبرا رہے، کہا چچا میں آپ پر بہت بڑا بوجھ بنتا جا رہا ہوں، آپ کے کاندھے بوڑھے ہیں، ارے دونوں ہاتھوں کو آنکھوں سے لگا لیا اور کہا اے محمد کھڑے ہو جاؤ، جو تمہارا دل چاہتا ہے کرو، اور جو تمہارا دل چاہتا ہے کرو، خدا کی قسم جب تک یہ بوڑھا جسم زمین پر موجود ہے تم پر کوئی ٹیڑی نگاہ نہیں ڈالے گا، ہاں اگر تہے خاک چلا جاؤں، ہاں اگر تہے خاک چلا جاؤں تو یقین رکھو میرے بیٹے تمہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ہے انڈسپینسیبل ایکویشن اسلام کی کہ جس میں ابو طالب فرض، علی فرض، اور بنی ہاشم وہ گروہ جس نے مکے سے پیغمبر کو سنبھالا، اٹھایا، رسالت کے بوجھ میں شریک ہوئے، اب اپنے کندھوں پر لے کر رسالت کے اس بار کو مدینے میں داخل ہوئے، انصار کے ساتھ ایکویشن بنائی، اور پھر اس بوجھ کو کندھوں پر لیے یہ بنی ہاشم اور عبد المطلب ابو طالب کی اولاد کی ایکویشن لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا بار لیے کربلا کے دشت کروا دے۔ یقین رکھو بھتیجے، کہے خاک یہ میں چلا جاؤں میرے بیٹے تمہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ذرا کربلا کے دشت پر نظر دوڑاؤ، کس کے بیٹے ہیں جنہوں نے لشکر امام حسین علیہ السلام کے رینکس اینڈ فائٹس کو بنایا ہوا ہے؟ حسین کون ہے؟ حسین منی منامنل حسین، حسین مقام پیغمبر پر، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین کون ہے؟ حفاظت مقام پیغمبر اور حفاظت مقام لا الہ الا اللہ پر ہے. اور کون رینک سرفائز بنا رہا ہے؟ علی کے بیٹے، جعفر کے بیٹے، عقیل کے بیٹے، اللہ اکبر، یہ رینک سرفائز ہیں محمد کے اس لشکر کے جس کا وعدہ چچا نے مکے کی زمین پر کیا تھا. میرے دوستو، امام حسین علیہ السلام مدینے سے چلے تو آپ نے اس گھاٹی میں چار مہینے قیام کیا مکے پہنچ کر، جسے ابو طالب کی گھاٹی کہتے. کبھی غور کرو، امام حسین علیہ السلام کسی گھروں میں، کسی مکانوں میں نہیں قیام آپ نے فرمایا، آپ نے چار مہینے شیر ابی طالب کی گھاٹی میں اس قافلے کے ساتھ کو ساتھ لے کر قیام کیا. یہ گھاٹی میں کیوں قیام کیا تھا آپ نے؟ اور وہ بھی جناب ابو طالب کی گھاٹی کیوں؟ اس رزالٹ کو بتانے کے لیے. سارا مکہ ایک طرف تھا اور آپ کے دادا پیغمبر کو بچا کر اس گھاٹی میں لے آئے تھے. سارا مکہ ایک طرف، ایک تنہا جان ابو طالب، ایک تنہا جان. عزیزو، پیغمبر آئے تھے مکہ کے درمیان میں کون کھڑا تھی؟ صرف ایک فرد ابو طالب، ایک کروڑ بنی ہاشم، بس اس کے علاوہ کوئی نہیں. امام حسین علیہ السلام کا شیر ابی طالب کی گھاٹی میں چار مہینے تک ٹھہرنا بڑا سمبولک ہے، بڑا سمبولک ہے کہ وہاں بھی ایک ابو طالب اور سارے مکہ ان کے مرد مقابل، یہاں بھی حسین کو اسی مقام ابو طالب پر سمجھو. تم سارا عرب بھی اکٹھے ہو کر آ جاؤ تو حسین لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی حفاظت پر سے ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہے. یہ وہی سیرت ابو طالب ہے جو آپ کے پوتے امام حسین علیہ السلام پوری کرنے کے لیے دشت بلا جا رہے ہیں. ہاں، جب آپ نے مکے سے باہر سفر اختیار کیا، آپ کے بھائی عبداللہ ابن جعفر، جناب جعفر طیار کے بیٹے، جناب ابو طالب کے پوتے، جناب زینب کے شوہر، ان کی خواہش تھی امام حسین علیہ السلام مکے میں رک جائے. آپ نے اپنے بھائی سے کہا کہ آپ میرے نائب ہیں مکے میں، جس طرح مدینے میں میرے بھائی محمد المعروف ابن حنفیہ، جس طرح کوفے میں نے اپنے بھائی مسلم ابن عقیل. ذرا دیکھو تو میرے دوستوں، کہیں اولاد ابو طالب کے علاوہ کوئی اور بھی نظر آتا؟ کوئی اور بھی نظر آتا؟ کوفے میرا بھائی گیا مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب، اے عبداللہ ابن جعفر ابن ابو طالب، آپ خیام کیجئے مکے میں، میرے نائب ہیں. مدینے میں میں اپنے بھائی محمد ابن علی ابن ابی طالب کو چھوڑ آیا. ہر جگہ ابو طالب موجود ہیں، ہر جگہ ابو طالب موجود ہیں. محمد، آپ کو کسی محاذ پر ابو طالب نے تنہا نہیں چھوڑا. یہ اتنی انڈسپنسیبل ایکویشن ہے اسلام کی کہ جس نے ابو طالب کو نکال دو تو کچھ بھی باقی نہیں بچتا. آپ مکے سے نکلنا چاہتے تھے، حاجیوں کے ٹھیس میں آپ نے قاتل دے دیے، آرام کا کاٹ دیا امام حسین علیہ السلام نے، جنگ زبا کر دیے، قافلہ لے کر حرم کی زمین کو چھوڑنے کا قصد کیا. لوگ حج کی طرف جا رہے تھے، حسین کربلا کی طرف جا رہے، سردے مکہ کو قافلہ چھوڑ رہا. جناب عبداللہ ابن جعفر کی سواری ان کے غلاموں اور بیٹوں کے ساتھ تیز تیز قافلے کا تعاقب کرتی ہوئی آ رہی تھی. غبار اونچا تھا. امام حسین علیہ السلام نے دیکھا تو سوار آ رہے ہیں. آپ نے سواری کو ٹھہرایا کہ غبار بیٹھ جائے، دیکھیں تو پیچھے کون آ رہا ہے. غبار بیٹھا تو آپ نے دیکھا آپ کا بھائی عبداللہ ابن جعفر. جناب عبداللہ ابن جعفر امام حسین علیہ السلام کی سواری سے بہت پہلے زمین سے پتھر گئے. امام ذوالفقار کے قریب سواری پر نہیں جاتے ابو طالب کے بیٹے، ادھر رہے سواری سے، حسین کون ہے؟ حسین منی و انا من الحسین. حسین پیغمبر کا گوشت خون ہے. اتر گئے سواری سے احترام امام, پیدل چل کر امام حسین علیہ السلام کی سواری کے قریب آئے, رکابوں کو ہاتھ لگایا, دس بوسی فرمائی اور ایک لباس سے لفافہ نکالا اور کہا فرزند رسول مکے واپس چلیے, یہ کوفے کے حالات بدل رہے ہیں, دشمن کا بھروسہ نہیں ہے, میں آپ کے لیے کوفے کے گورنر سے یہ لکھوا کے لے آیا ہوں کہ آپ کو زمین کوفہ مکے میں کوئی تکلیف نہیں پہنچے. امام حسین علیہ السلام نے جناب عبداللہ بن جعفر کو سینے سے لگا دیا اور کہا بھائی تمہاری محبت اور وفاداری میں نہ کبھی کوئی شک تھا نہ کبھی ہوگا, لیکن اے عبداللہ یہ وہ سفر ہے جس کا میں نے اپنے نانا سے بات آ کر رکھا, جو قدم میرے اٹھ چکے اب اس میں واپسی کا کوئی عنصر موجود نہیں. اللہ اکبر. عبداللہ ابن جعفر نے بھی سن رکھا تھا, یہ خاندان بنی ہاشم کو پتا تھا حسین کیسے سفر پر جائیں گے جہاں سے واپس نہیں پلٹیں گے. آپ نے ارشاد فرمایا فضل رسول اس بات کی اجازت ہے کہ میں جناب زینب سے کچھ مکالمہ کروں. آپ نے کہا بشد شوق سواریوں کو بٹھا دو. بیویوں کی سواریاں بٹھا دی گئیں. جناب عبداللہ ابن جعفر جناب زینب سلام اللہ علیہا کی سواری کے قریب آئے اور کہا بیوی یہ وہی پرخطر سفر ہے جس کی نبی پیغمبر دے گئے, اس سفر سے آپ کے بھائی واپس نہیں آئیں گے. زینب یہ جان کا سودا ہے. ارے مجھے تو آقا کا حکم ہے مکے نہ چھوڑوں, لیکن بیٹوں پر تو میرا اختیار ہے, میں اپنے دونوں بیٹے آپ کے حوالے کرتا ہوں. ہاں بی بی اس بات شہدہ قربانیاں پیش کر رہے ہیں اور محمد کا نام نہیں آ رہا. اے دوستو وہ عاشور نمودار ہو گئی، حسین کا لشکر کٹنے لگا، حملہ اولا ہوا، دوست کٹ گئے اور نہ محمد کی خبر نہیں ملتی تھی. بیوی نے فضا سے کہا ذرا پتا تو کرو فضا میرے بیٹے کہاں گئے. ارے جلال کیا لو نے ماں نے بیٹے سے ملاقات کی کہ تم ابھی تک زندہ، کہاں مادر گرامی ماموں اجازت نہیں دے رہے، بار بار اجازت چاہتے ہیں میدان کی. جناب زینب بیٹوں کا ساتھ چلے، بھائی نے بہن کو آتے ہوئے دیکھا، بھائی نے بہن کو آتے ہوئے دیکھا، بس کیا سوال کیا ہوگا بہن نے اور کیا جواب دیا ہوگا بھائی نے. ہائے بیوی جانے دو بیٹوں کو، اب سبھی تھوڑی تھوڑی دیر میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے آ گئے. پسند کے بیٹے میدان کربلا میں پہنچے اور بیوی کو ایک آواز کا انتظار ہوا، میدان سے صدا آئے اور سلام آ جائے گا یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ ہمارا سلام قبول ہو. یہ آواز بلند ہوئی، حسین میدان کی طرف گئے، جناب زینب کے بیٹوں کی لاشیں اٹھا کر لائے، اٹھا کر لائے، شہیدوں کی لاشیں لا لا کر ایک خیمے میں رکھتے تھے حسین. ارے بہن کے بیٹوں کی جب لاشیں لائیں درمیان میں بیٹھ گئے، سب سے امامہ اتار دیا، اے اولاد عبدالمطلب مجھے زینب کے بیٹوں کا مرثا.